الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنين سيدة عائشة صدیقة رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا لئن وافقت لیلۃ القدر فما اقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پا لوں تو اللہ تعالی سے کیا کہوں اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کروں شب قدر کیا ہے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رات امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اعزاز کے طور پر دی ہے بنی اسرائیل میں بہت سے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ دن بھر جہاد کرتے اور رات کو قیام اللیل کرتے صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی کہ ان کے درجات تو ہم سے بہت اونچے ہو جائیں گے ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں اور ہماری عمریں چھوٹی ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ ایک اعزاز ہمیں عطا فرمایا ایک رات ایسی دے دی جس کا احیاء جس رات کی عبادت تقریباً 85 سال کی عبادت سے افضل ہے مساوی نہیں کہا بلکہ افضل قرار دیا ہے. اور یہ رات اگر آپ کی زندگی میں بار بار آئے تو بار بار اس فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ آسمانوں سے زمین پہ اتر آتے ہیں, زمین پہ نزول فرماتے ہیں, اور بعض روایتوں کے مطابق زمین پر موجود جو کنکریاں ہیں ان کی تعداد سے بڑھ کر فرشتے اس رات زمین پر پہنچ جاتے ہیں, ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں, ہر مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو سلام کہتے ہیں جو اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس رات بھی اہتمام کرنے کی بجائے دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں, یا بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوں, یا گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں, وہ انتہائی بدبخت اور محروم لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ, جو شخص اس ماہ مبارک کی برکات سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو اس مہینے سے استفادہ نہ کر پایا بھلا وہ استفادہ کب کرے گا, اور کب وہ اپنے لیے خیر و برکت کے خزانے سمیٹے گا. شب قدر جس میں زمین پر موجود کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو سلام کہتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں, نوافل ادا کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں, اور یہ نزول ان کی مرضی سے نہیں ہے بلکہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے حکم سے ہے کہ فرشتوں جاؤ زمین پہ اتر جاؤ اور میرے عبادت گزار بندوں کو سلام کہہ کر آؤ, کے لیے دعائیں رحمت اور بخشش کی کر کے آؤ, اور پھر من کل امر سلام, یہ رات اتنی پاکیزہ اتنی بابرکت ہے کہ شیطان کے ہر امر سے ہر معاملے سے اس کو سلامتی حاصل ہوگی. شیطان کی تدبیروں سے, شیطان کی وساوس سے, اور شیطان کے شر سے اس رات کو سلامتی حاصل ہوگی. ہے حتی مطلع الفجر, اور شب قدر کا دامن تنگ نہیں ہے بلکہ جب یہ طلوع ہو جاتی ہے, جب شب قدر شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے, فجر کے طلوع ہونے تک موجود رہتی ہے. اس لیے رات کا آخری پہر بہت ہی افضل اور بہت ہی بابرکت ہے, کیونکہ اس رات یعنی شب قدر کے آغاز کا ہمیں علم نہیں دیا گیا کہ شروع کب ہوتی ہے, مگر اختتام کا علم دیا گیا ہے کہ جب شروع ہو جائے تو پھر یہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے, اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, التمسوها في الوتر من العشر الاواخر, اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی پانچ تاب راتوں میں, 21ویں رات جو کل گزری, اور 23ویں رات, اور 25ویں رات, اور 27ویں اور 29ویں رات, ان تاب راتوں میں اس کو تلاش کرو. ویسے پیغمبر علیہ السلام کا معمول اس پورے عشرے میں, ان پورے 10 دنوں میں, صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہے, اذا دخل العشر الاواخر شد ميضره وايقظ اهله واحيا ليله احيا ليله وايقظ اهله. جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور پوری پوری رات جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے، اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے. لیکن خاص طور پہ جو پانچ تاغ راتیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں. ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے. تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لئن وافقت لیلۃ القدر، اگر میں شب قدر پا لوں تو ماذا اقول، اپنے پروردگار سے کیا کہوں، کیا باتیں کروں، اپنے پروردگار سے کیا سوال کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولی، عائشہ یہ کہتی رہنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کے 3 جملے ہیں. نمبر 1 اللهم انك عفو، نمبر 2 تحب العفو، اور نمبر 3 فاعف عني. یہ 3 جملوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ عائشہ یہ دعا مانتی رہنا. اس دعا پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہم انک عفو، پہلا جملہ، اے اللہ تو عفو ہے، تو عفو ہے. عفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عفو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں شامل ہے جس میں معافی، بخشش اور گناہوں کو مٹا دینے کا معنی پایا جاتا ہے. گناہوں کے بخشش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں. نمبر 1 التواب، نمبر 2 الغفور، نمبر 3 الغفار، اور نمبر 4 العفو. جو صفت عفو ہے اس میں بخشش کا سب سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے. تواب، اس کے 2 معنی ہیں، ایک توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. تواب اس کے 2 معنی ہیں، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی توبہ نہیں کر سکتا، اور پھر جو بندے توبہ کرتے ہیں سچے دل سے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ دونوں معنی التواب کے اندر موجود ہیں. الغفور، گناہوں کو چھپا دینے والا، اس میں ستر کا معنی ہے، گناہوں کو چھپا دینا اور گناہوں پر پردہ ڈال دینا. الغفار، اس میں غفور کے بنسبت زیادہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ گناہوں کو چھپا دینے والا اور بہت زیادہ گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا. اس کے بعد صفت العفو ہے کہ اللہ تعالی عفو ہے. عفو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا، چھپانے سے زیادہ مٹانے میں مبالغہ ہے اور بخشش کی اہمیت ہے. چھپانے کی صورت میں چیز موجود ہے مگر پردہ ڈال دیا گیا، یہ بھی پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن عفو کا معنی گناہوں کو مٹا ہی ڈالنے والا اور گناہوں کو ختم کر دینے والا. یہاں صفت عفو کا ذکر ہے جو گناہوں کی بخشش کے تعلق سے سب سے بڑی صفت ہے، اور سب سے زیادہ اس صفت میں بخشش کی معنویت موجود ہے. چنانچہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کے عفو ہونے کا واسطہ دیا گیا ہے کہ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ تو عفو ہے، تو نے بتایا ہے کہ میں عفو ہوں اور میں گناہوں کو مٹا ڈالتا ہوں، تجھے تیری صفت کا واسطہ ہے، صفت عفو کا واسطہ، تجھے تیری صفت عفو کا واسطہ ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے جو دعا کی جاتی ہے اس کی قبولیت بہت جلدی اور بہت آسان ہو جاتی ہے. نبی اسلام اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے واسطوں سے دعائیں کیا کرتے تھے, جیسے پیغمبر علیہ السلام کی دعا مسند احمد میں ہے, اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفس او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک اب استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اے اللہ, میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں, جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ان ناموں کا واسطہ, جو نام تو نے اپنے کسی مخصوص بندے کو سکھا دیے ان ناموں کا واسطہ, اور جو نام تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں رکھے ہوئے ہیں اور ان ناموں سے کسی کو آگاہ نہیں کیا ان ناموں کا واسطہ. اور یہ سارے واسطے دے کر میری استدعا یہ ہے, میری حاجت اور طلب یہ ہے, اطلع القرآن ربیع قلبی, کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, ایک ایسی بارش بنا دے جو موسم بہار میں برستی ہے اور زمین کو شاداب کر دیتی ہے. یا اللہ, قرآن کی بارش سے میرے دل کی بنجر زمین کو لہلہا دے, اس کو حشاش بشاش کر دے, منور و صدری, اور تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو قرآن پاک کو میرے سینے کی روشنی بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے. میرا سینہ منور ہو قرآن کے نور سے اور میرے دل کی زمین پربہار ہو جائے قرآن پاک کی بارش سے, اور پھر اس قرآن کو تو میرے تمام دکھوں اور تمام پریشانیوں کا ازالہ اور مداوا بنا دے. تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے. تو یہاں پروردگار کو اس کی صفت العفو کا واسطہ ہے, اللہم انک عفو, یا اللہ تو عفو ہے اور گناہوں کو مٹا ڈالنے والا ہے. تو حب العفو, یہ دوسرا جملہ, اے اللہ تجھے معاف کر دینا, گناہوں کو بخش دینا بہت ہی پسند ہے. مغفرت اور گناہوں کی بخشش سے تجھے بڑی محبت ہے. یہ جملہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی بخشش کو پسند کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے. قرآن پاک میں ہے, ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت ہی پیار کرتا ہے جو بندے کثرت سے توبہ کرتے ہیں. توبہ اور استغفار جن کا شعار بن جائے, جیسا کہ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الی اللہ واستغفر الیہ فی الیوم مئۃ مرہ, کہ اللہ کے دربار میں کثرت سے توبہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہ کے دربار میں 100 بار توبہ کرتا ہوں, میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا شعار اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل, جو اللہ کی سب سے محبوب شخصیت ہے. تو ہمیں کس قدر توبہ کی طرف اصرار ہے اور کس قدر ہم اس استغفار کی طرف لاچار ہیں اور کس قدر ہمیں استغفار کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا پسند ہے, التوابین سے محبت کرتا ہے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عین اس وقت فرمایا جب ان کی موت قریب تھی اور چند لمحات کے مہمان تھے, جو لوگ پاس موجود تھے ان سے فرمایا کہ انی قتلت منکم شیئا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تم سے ایک حدیث چھپا رکھی تھی, ایک حدیث تم کو میں نے بیان نہیں کی تھی, اور وہ حدیث میں اللہ کے پیغمبر سے سنی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا وہ فرمان میں نے سنا ہوا ہے مگر میں نے تمہیں وہ بیان نہیں کیا, تم سے چھپا رکھا تھا. اب موت تھوڑے ہی فاصلے پر ہے اور وہ حدیث میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ علم چھپانے کی جو تہمت ہے اس سے بری ہو جاؤں. اور وہ حدیث یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لولا انکم تضربون لخلق اللہ قوما یذنبون فیغفر اللہ لہم, کہ اے بندو اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور گناہ کر کے استغفار نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کر کے توبہ کیا کریں گے اور گناہ کر کے استغفار کیا کریں گے. یہ حدیث توبہ اور استغفار کی محبت کے تعلق سے کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مٹا ہی ڈالے گا جو بندے گناہ نہیں کرتے اور توبہ اور استغفار نہیں کرتے. فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور توبہ اور استغفار نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا جو گناہ کر کے توبہ کرے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم گناہوں پر جری ہو جائیں اور گناہ جرت کے ساتھ کریں. کیا پتا آپ گناہ کریں اور توبہ کی توفیق نہ ملے. توفیق تو پروردگار کی طرف سے ہے اور توفیق تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. کیا معلوم گناہ کرتے ہی مر جائیں, گناہ کرتے کرتے مر جائیں اور توبہ کی توفیق نہ ملے. یہ گناہ وہ ہیں جو اچانک ہو جائیں اور بندے سے سرزد ہو جائیں اور وہ توبہ کر لے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ اس سے پیار کرتا ہے. یہ حدیث بھی توبہ کے تعلق سے اللہ کی محبت کی علامت اور اللہ کی محبت کی مظہر ہے. مسلم احمد کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب عبدہ المفتن التواب, اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, اس بندے سے پیار کرتا ہے جو گناہوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے مگر بار بار توبہ کرتا رہے. گناہوں کا فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے مگر وہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے معاملے کو مؤخر نہیں کرتا. یہ حدیث بھی کسی محبت کی دلیل ہے, بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے. فرمایا کہ اللہ افرح بتوبت عبدہ اذا تاب, اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لے. اس خوشی کو اللہ کے پیغمبر نے ایک مثال سے سمجھایا, جیسے ایک شخص ہو اونٹی پر سوار ہے, اس اونٹی پر اس کا زاد راہ ہے, اس کا سفر جاری ہے, ایک جنگل کا سفر شروع ہو گیا, اس نے پڑاؤ ڈالا, اچانک اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہو چکی ہے, اس پر اس کا کھانا بھی تھا اور اس کا پانی بھی تھا. اب یہ جنگل ہے, بیابان ہے, نہ وہاں کوئی کھانے کا انتظام نہ کوئی پانی کا انتظام, شدت کی گرمی, اب یہ مارا مارا پھر رہا ہے حتیٰ کہ موت کے دھانے پر پہنچ گیا. اب ایک مقام پر بیٹھا ہے موت کے انتظار میں, سر جھکائے اچانک سر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کی اونٹنی سامنے کھڑی ہوتی ہے, کیا اس کی خوشی ہوگی؟ فرمایا کہ خوشی کے عالم میں وہ کیا اٹھے گا, اللہم انت عبدی وانا ربک, کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اخطا من شدت الفرح, کہ شدت فرحت کی بنا پر جملہ غلط بول اٹھا. اس کو کہنا یوں چاہیے تھا کہ یا اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو پالنے والا ہے اور تو نے میرا انتظام فرما دیا, مگر شدت فرحت کی بنا پر جملہ غلط بول اٹھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کسی بندے کی توبہ کرنے سے. تو اللہ رب العزت کس قدر بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو, یا اللہ تو عفو ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے, کتنا پسند ہے. دنیا کی ایک مثال, اپنے کسی عزیز سے جب ہم ملتے ہیں ایک عرصے بعد, ماں اپنے بیٹے سے ملتی ہے ایک طویل عرصے کے بعد, تو کس طرح اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، یہ بازوؤں کو پھیلانا شدت فرح کی دلیل ہے. صحیح مسلم میں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار و یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. جب رات چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور جب دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے. تو یہ ہاتھوں کا پھیلانا کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفت ہے، جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس صفت سے اللہ تعالیٰ کی شدت فرحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے. وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دن ہو تو اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، رات ہو تو اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، مجھ سے گناہ بخشوا لو. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہر رات کا آخری تیسرا پہر جو باقی بچتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان اول پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے اور یہ فرماتا رہتا ہے حل میں مستشفی ہے، ہے کوئی شفا کا طالب میں اس کو شفا دے دوں، حل میں مسترزق فارزقہ ہے کوئی روزی کا طالب میں اس کو روزی دے دوں، حل میں مستغفر فاغفر لہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو فجر کے طلوع ہونے تک اللہ پکارتا ہے، کہ فجر طلوع ہوتی ہے تو ثم یصعد پھر اللہ دوبارہ اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے. تو اللہ کا یہ نزول اور نزول کے بعد عرش پہ چڑھ جانا اور اتنا عرصہ پکارتے رہنا، کس قدر یہ عظیم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا یہ فعل ہے، اور کتنا اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی خوشی اور فرحت کا اظہار ہو رہا ہے کہ توبہ سے اور توبہ کرنے والوں سے وہ کس قدر خوش ہوتا ہے اور کتنا اس کو پیار اور محبت ہے گناہوں کو معاف کرنے سے. وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے اور بندوں کو گناہوں سے درگزر کرتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، بلکہ گناہوں کو مٹا ہی ڈالتا ہے. یہ پروردگار کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دینے والا ہے، پردہ ڈالتا ہے. ایک حدیث میں اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر ہے، ان اللہ حی ستیر، اللہ حی ہے اور ستیر ہے. حی اور ستیر دونوں مبالغے کے سیرے ہیں. حی حیا سے ہے، اللہ بڑا باحیا ہے، اور ستیر ستر سے ہے، اللہ بڑا ہی پردہ ڈالنے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے. حی ستیر، ان دو صفات کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے. اکٹھا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان دونوں صفات کا تعلق ہے آپس میں. بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو چھپاتا ہے اور پردہ ڈالتا ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ حیی ہے، با حیا ہے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کو رسوا کرے، اپنے بندے کو ذلیل کرے. بندہ جب اپنی حدوں کو توڑ ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت جو اس کی رسی دراز کرتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے غضب کا معاملہ فرماتا ہے. لیکن ایک بندہ اس سے گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اللہ حی اور ستیر ہے، اس گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اور بندے کو رسوا کرنے سے اللہ شرماتا ہے. یہ پروردگار کی صفات، کتنا ترفع ہے ان صفات میں. اور اللہ رب العزت جب کسی بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دے دنیا میں، تو قیامت کے دن بھی پردہ ڈالے رہتا ہے. رسوائی تو اس وقت ہونی چاہیے جب بندہ گناہ کر رہا ہو. جب گناہ بندہ کر رہا ہو اللہ اس وقت پردہ ڈال دے جس وقت پروردگار کی رحمت اپنے جوش پر ہو. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے رسوا کرے گا؟ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا ستر اللہ عبدہ فی الدنیا ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. اللہ رب العزت دنیا میں اگر کسی بندے کے کسی گناہ پر پردہ ڈال دے اور کسی عیب پر پردہ ڈال دے تو اللہ قیامت کے دن بھی پردہ ڈالے رکھے گا اور اس کو رسوا نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا قیامت کے دن، حتی یضع اللہ علیہ کنفا، اللہ اس کو اور قریب کرے گا اور قریب کرے گا، حتی کہ اپنا ایک پہلو اس بندے کے اوپر ڈال دے گا، یستروہ من الخلائق، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام مخلوقات سے چھپا دے گا، بندے کو چھپا ڈالے گا، اور پھر بندے سے بالکل رازدارانہ انداز سے باتیں کرے گا، جیسے سرگوشی کی کیفیت ہوتی ہے، یقررہ ذنوبہ، اس بندے کے گناہوں کا اقرار لے گا، تو نے فلاں گناہ کیا فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرتا جائے گا اقرار کرتا جائے گا، پھر آخر اللہ پاک فرمائے گا، سترتھا علیک فی الدنیا بغفرتھا لک الیوم، میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پردہ کیوں ڈالتا ہے، گناہوں کو کیوں چھپاتا ہے؟ تاکہ بندہ توبہ کر لے، اور توبہ کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لے، اور اگر بندہ توبہ نہ بھی کرے تو پھر بھی اللہ رب العزت اس بندے کے اعمال صالحہ کی بنا پر اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، جس گناہ پہ پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ اس گناہ پر بندے کو رسوا نہیں کرے گا، اس پردے کا افشا نہیں کرے گا، بلکہ وہ پردہ قائم رکھے گا، اور قیامت کے دن بندے کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ یقیناً یہ پروردگار کی اس صفت کا اظہار ہے کہ تحب العفو، اے اللہ تجھے معاف کرنا بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اتنے فرضی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک حنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، اتنا ڈھیر لگ جائے، پھر تو مجھ سے استغفار کر لے، کہ ایک بار کے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو توبہ اور استغفار کا معاملہ، یہاں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ کثرت گناہوں کے باوجود بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی لمبا وقت نہیں چاہیے۔ اگر ندامت کے آنسو بہا لو تو ایک گھڑی میں زمین سے آسمان تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ندامت اگر دل میں موجود ہے تو اللہ رب العزت 70 سال اور 100 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر دے گا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح توبہ سے محبت فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والوں سے بھی اس کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپ کر توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ لوگوں کے قصوروار ہوں تو لوگ تو یہی کہتے ہیں، اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک سب کے سامنے میرے پاؤں پکڑ کر معافی نہ مانگو۔ اللہ پاک کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ باحیا ہے اور گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر آ کر توبہ کر لوں، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک شخص اگر رات کو اٹھے، اچھا وضو کر لے، دو نفل پڑھ لے، پھر توبہ شروع کر دے تو توبہ کر کے یوں اٹھے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، بالکل معصوم اور گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ اسے توبہ سے کیسی محبت ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کو عذاب دیا، یہ اشارہ ہے اصحاب الخدود کے واقعے کی طرف۔ وہ قوم پوری کی پوری اسلام قبول کر چکی تھی اور ایمان لا چکی تھی، مگر وقت کے حاکم نے اور اس کی فوج نے ان تمام لوگوں کے لیے خندقیں کھودی، اس میں آگ جلائی، اور آگ جلا کر ان عورتوں اور مردوں کو اور بچوں کو خندقوں میں جھونک دیا، اور بعض تفصیلی روایتوں کے مطابق 30,000 اللہ کے اولیاء کو ایک ہی دن میں خندقوں میں جلا کر بھسم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ان لوگوں کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ ان الذین فضل من المؤمنات، جن لوگوں نے مومن بندوں اور عورتوں کو عذاب دیا، یہ تکلیف دی، ان کو خندقوں میں چلا دیا، ثم لم یتوب، پھر وہ توبہ نہ کر سکے. معنی اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا. تو اللہ رب العزت کس قدر توبہ سے محبت کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تقریباً 30,000 اللہ کے اولیاء کو ایک دن میں جلا کر بسم کر دیا، اللہ انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت عیسائیوں کو دعوت دیتا ہے توبہ کی، یہودیوں کو دعوت دیتا ہے توبہ کی. یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین اقانیم میں سے ایک غنون ہے، پورا الہ جو ہے وہ تین اجزاء سے بنتا ہے، اس کا ایک جز اللہ ہے، ایک روح القدس ہے اور ایک عیسیٰ ہے، ایک ابن، ایک اب اور ایک روح القدس، ان تین کا مجموعہ پورا الہ بنتا ہے. اتنا گندا عقیدہ، اتنی گھٹیا سوچ اپنے پروردگار کے بارے میں. ما قدر اللہ کا قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق نہیں پہچانا، نہ یہودیوں نے نہ عیسائیوں نے، مگر اللہ پاک نے ان دونوں کا ذکر کر کے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ یستغفرون، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے اور استغفار کیوں نہیں کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ اس مبغوض اور ضال قوم کو، ضالین کو اور مغضوب علیہم کو بھی توبہ کی دعوت دے رہے اور استغفار کی دعوت دے رہے. تو حب العفو، اے اللہ تجھے عفو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے. مائز اسلم ہی نے سچی توبہ کر لی، اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے رجم کا حکم دے دیا، حد قائم کر دی گئی، اور تھوڑی دیر بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ارا معیدن ینغل اس بن ہار جنت، اس وقت میں جنت کو دیکھ رہا ہوں. یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مائز اسلم ہی جنت کی نہر میں غوطے مار رہا ہے اور جنت کی نہر میں نہا رہا ہے، بالکل پاک صاف ہو گیا. وہ غامدی عورت جس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کے سامنے اقرار کیا کہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا. وہ عورت بے چین ہو کر کہتی ہے اتردنی کما ردت مائد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے مائز اسلمی کی بات سن کر اعراض کیا تھا اور اس کو رد کرنے کی کوشش کی تھی، اس طرح مجھ سے بھی آپ اعراض کر رہے ہیں؟ حالانکہ مائز اسلمی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میرے پاس ثبوت موجود ہے، میرے پیٹ میں پلنے والا حرام کا بچہ، میرے پاس ثبوت موجود ہے، مجھے آپ کیوں رد کر رہے ہیں؟ مجھے توبہ کا موقع کیوں نہیں دے رہے؟ پھر آخر اللہ کے پیغمبر نے سارے مراحل طے کرنے کے بعد رجم کا حکم دیا، رجم قائم کر دیا گیا، حد قائم کر دی گئی. اور بعد میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اهل المدینہ تبصرت، یہ خاتون ایسی توبہ کر کے، اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹ دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں، وہ سارے کے سارے جنتی بن جائیں اس ایک عورت کی توبہ سے. کیا اس کی خوشی کا مقام ہے، کتنا وہ خوش ہوتا ہے، کس طرح صدق دل سے توبہ کرنے والوں کو وہ معاف کرتا ہے، کس طرح ان کے لیے تدبیریں فرماتا ہے. بنی اسرائیل کے 100 افراد کا قاتل توبہ کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، اسے بتا دیے گا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ صالحین کی بستی ہے اور وہاں علماء بھی موجود ہیں، ان کی نگرانی میں جاؤ اور جا کر توبہ کر لو. اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا، رستے میں پیانے اجل آ گیا اور دونوں فرشتے پہنچ گئے، فخت سمجھ سی ملائکت الرحمت اور ملائکت العذاب، رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے. رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اس کی روح ہم قبض کریں گے کیونکہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ابھی توبہ کی نہیں تھی، اس کی روح ہم قبض کریں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فیصلہ گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ دونوں زمینوں کو ناپ کر دیکھو، ایک اس کے قتل کی زمین، اس کے گناہوں کی زمین جہاں پر یہ قاتل تھا اور دندراتا پھرتا تھا، اس زمین کے اگر قریب ہو تو پھر یہ جہنمی ہے، دوسرا اس کی توبہ کی زمین اور صالحین کی زمین اس کے قریب ہو تو پھر یہ جنتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ معصیت اور گناہ کی زمین قریب تھی اور توبہ کی زمین دور تھی،
اللہ اپنے بندے کے لیے تدبیر فرماتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو پھیل جا اور تو سکڑ جا. معصیت کی زمین پھیل گئی اور توبہ کی زمین سکڑ گئی. جب ناپ کر دیکھا گیا تو رزلٹ یہ تھا کہ توبہ کی زمین ایک بالشت کم نکلی اور قریب نکلی. چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی. 100 افراد کا قاتل تھا، 100 افراد کا. اللہ تعالیٰ قاتل اور مقتول کو قیامت کے دن قبضہ پر کھڑا ہو کر قصاص دلوائے گا اور انصاف فراہم کرے گا. مگر پروردگار کی رحمت تحب العفو، یا اللہ معاف کر دینا تجھے بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے. اور یہ اس معافی کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت 100 افراد کے قاتل کو بخشتا ہے اور بخشنے کی تدبیریں فرماتا ہے. اس کا تو کہنا ہے الندم التوبہ، ایک بندہ گناہ کر کے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، یہی اس کی توبہ ہے. اس نے توبہ کے وسائل پھیلا رکھے ہیں، استغفار کر لو، توبہ کر لو، معاف کر دوں گا، نیک اعمال کر دو، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کی برکت سے گناہ مٹ جاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو فتنے میں ڈال دے، کسی مرض میں مبتلا کر دے، بخار زدہ کر دے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو بھی گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دیتا ہے. اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن بھی بہت سے وسائل مغفرت ہوں گے، بہت سے شافعین ہوں گے، شفاعت کرنے والے فرشتے شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. پھر آخر میں اللہ فرمائے گا کہ شفاعت النبیون و شفاعت الملائکہ و باقی ارحم الراحمین. انبیاء شفاعت کر چکے، ملائکہ شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کی باری ہے. پھر اللہ رب العزت 3 چلو اپنے ہاتھ سے بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکالے گا. تو کتنے وسائل مغفرت ہیں جو اللہ نے پھیلا رکھے ہیں اور تقسیم فرما رکھے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ تو عفو ہے، گناہوں کو مٹھا دینے والا، تحب العفو، اور تجھے گناہوں کو معاف کرنا، بخشنا، گناہوں پر پردہ ڈالنا، عیب پوشی کر دینا اور گناہوں کو مٹا ہی ڈالنا بہت ہی پسند ہے. فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ استدعا، آخری جملہ استدعا کا، کہ یا اللہ جب تو عفو ہے، ہم نہیں جانتے، تو نے بتایا کہ میں عفو ہوں، تو پھر تجھے تیرے عفو ہونے کا واسطہ، تو حب العفو ہمیں معلوم نہیں تھا، تو نے بتایا کہ تجھے معاف کرنا پسند ہے. یا اللہ جب تو عفو ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تو فاعف عنی، پھر مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے. کہ پروردگار کے سامنے استدعا اور معافی کی طلب کا طریقہ، اللہ تعالی سے معافی طلب کرنے کا طریقہ، اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے. اللہم انک عفو، یا اللہ تو عفو ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں. آج کی رات شب قدر میں ہمارے جس جس سے ناراضگی ہو، اس کو ہم بھی معاف کر دیں. پہلے خود ایک عفو کی راہ پر چلیں. جو ہمارے دشمن ہیں، جن سے کوئی کسی قسم کا جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، ہم بھی ان کو دل سے معاف کر دیں. پھر اس معافی کو بھی اللہ کے دربار میں ایک وسیلے کے طور پر پیش کریں. یہ صالحین کا وطیرہ ہے. ملکہ زبیدہ جب بغداد سے مکہ مکرمہ اور مشاعر عرفات کے میدان تک نہر بناتی ہے حجاج کے لیے، کیونکہ حاجی نکلتے تھے، رستے بھر میں پانی کی کوئی سبیل نہ ہوتی، کوئی چشمہ نہ ہوتا، کوئی کنواں نہ ہوتا، کئی حاجی رستے میں مر جاتے. اس نے اپنے نفقے اور اپنے خرچے سے یہ نہر کھدوائی اور بغداد سے مکہ تک اس کو پانی سے بھر دیا تاکہ حاجی سیراب ہوتے جائیں. نہر بن گئی، پانی سے بھر دیا گیا. جو ٹھیکے دار تھے اور جو اس کا مسئول تھا، وہ سارا خرچ کا حساب کاغذوں پر لکھ کر رجسٹر سامنے لے آیا اور کہا کہ یہ سارا حساب و کتاب ہے اس نہر کا. ملکہ زبیدہ نے اس دفتر کو لیا، دریائے دجلہ نیچے بہہ رہا تھا، اس نے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ یا اللہ میں اس کا حساب نہیں لیتی، تو بھی مجھے حساب سے مستثنا فرما، میں اپنے اس ملازم سے حساب نہیں لیتی، تو بھی مجھے اخروی حساب سے، قیامت کے حساب سے مستثنا فرما. مالک ابن حویرث نبی علیہ السلام کے صحابی حج بیت اللہ کے لیے نکلے، سو اونٹ ساتھ لے کر اور ہر اونٹ پر اپنے غلام کو ایک ایک غلام کو سوار کیا, میدان عرفات میں پہنچ گئے, ان سارے اونٹوں کو کھڑا کیا اور غلاموں کو اس پر بٹھا دیا, سو غلام بٹھا دیا اور کہا کہ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں, جاؤ تم سب عتقا ہو اور آزاد ہو. پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں بھی تیرا غلام ہوں, مجھے تو بھی جہنم سے آزادی دے, تو ادخل من النار, تو بھی مجھے آزاد کر. تو یہ بخشش کی رات ہے, ہم بھی اپنے دلوں سے رنجشیں نکال کر اپنے پروردگار سے عفو طلب کریں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے شب قدر میں اس اہم دعا کا حکم کیوں دیا, یہ تلقین کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ رمضان میں گناہوں سے پاک صاف ہونا ہماری ضرورت ہے. مسند احمد میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ایک بار پیغمبر علیہ السلام ممبر پر چڑھے اور آپ نے تین بار آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا کہ جبریل میرے ساتھ تھے, انہوں نے تین بدعائیں کی تھی جن پر آمین کہا تھا. پہلی بدعا یہ تھی, بعد لمن ادرک ابویہ کلیہما او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ, اے اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا, اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا. میں نے آمین کہا. دوسری بد دعا یہ کی تھی, بعد لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک, یا اللہ اس شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے, صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, اسے بھی دور کر دے. میں نے آمین کہا. اور تیسری بد دعا یہ کی تھی, بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر له, اس شخص کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. تو پھر یہ بخشش ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اگر یہ مہینہ گزر جائے گناہ نہ بخشے جا سکے تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور یہ بات یاد رکھو, جنت کا حصول اللہ کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے. یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر, ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بہت سے دوستوں اور ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے, کچھ لوگ مریض ہیں, کچھ بھائی بہن ہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جن جن بھائیوں اور دوستوں نے دعا کا کہا ہے اللہ ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے, اور جو بھائی بہن کسی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان سب کو عافیت دے دے, آسانیاں عطا فرما دے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ آج کا اعلان کراچی میں موجود قائم آپ کے ادارے المعهد السلفی لتعلیم و تربیہ کے لیے ہے. یہ ادارہ بحمد اللہ 15-1 سال سے قائم ہے, اور اس ادارے کا جو ہدف ہے وہ صوبہ سندھ کی علمی خدمت ہے. صوبہ سندھ جو جہالتوں کا مرکز ہے اور جہاں پیر پرستی اپنے عروج پر ہے, اور ساتھ ساتھ تصوف, وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ اپنے عروج پر ہے, اور ہمارے شیخ العرب العجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ انہوں نے اس نظام کے خلاف پنجہ آزمائی کی تھی اور پیروں اور وڈیروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور توحید کی دعوت پیش کی. بحمد اللہ اس دعوت کو اللہ تعالی نے سمراور بنایا اور خوب پھیلی اور خوب پھیل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی دعوت کا یہ حصہ ہے کہ کراچی میں یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے جس میں اکثر سندھ اور کراچی کے طلبہ ہیں, تاکہ اس صوبے کی علمی خدمات کو پورا کیا جائے اور علمی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی جائے. اب تک 100 کے قریب علماء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کو نامزد کیا گیا ہے, تاکہ ادارے کی نگرانی میں وہ کام کر سکیں. تو الحمد للہ کام ہو رہا ہے, اور درس نظام میں حفظ قرآن کلاسیں جاری اور ساری ہیں. تو آپ سب سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے تعاون کریں. یہ آپ کا مقامی ادارہ ہے, اور مقامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے. بھرپور تعاون کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے اس تعاون سے علم کے اس معاملے کو آگے بڑھائے, اور اس علم کو پھیلانے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے. یہ تعاون یقیناً صدقہ جاریہ ہوگا. بھائی عبدالرحمن اولاد یہاں پر موجود ہے, اس ادارے کے مدیر مالیات ہیں اور خازن ہیں, ہر وقت یہ آپ کے سامنے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ کسی وقت بھی تعاون ہو سکتا ہے. باہر ساتھی موجود ہوں گے, تمام بھائیوں اور بہنوں سے تعاون کی صدا کی جاتی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ, وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين. برما کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرما دے, اور کفار کی حکومتیں جو ظلم ڈھا رہی ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے. اللہ ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کو عافیت سلامتی عطا فرما دے. اور شام اور سوریہ کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بشار شام کا حاکم, یا اللہ ظالم ہے, اس کے ہاتھ توڑ دے. یا اللہ اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ دن رات ظلم و تشدد کی ایک داستان وہاں پر رقم ہو رہی ہے, اے اللہ اپنا انصاف وہاں پر قائم فرما, ظالم کو کام کو کلا کما فرما دے. اور اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی, بہنوں کی, بچوں کی حفاظت فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.